السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور جان برائیڈن ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری اور اس کی افتتاحی تقریب میں بھارتی وزیر خارجہ کی معذرت کے بعد بھارت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بھی معذرت آ گئی ہے۔ بھارتی اعلیٰ قیادت کیوں شرکت نہیں کر پا رہی، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اوور آل بھی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں لوگوں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، ایک ڈسکشن سے ہمارے گزشتہ ہفتے کے ایک پروگرام میں ممتاز قانون دان ہیں یاسین آزاد صاحب، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، انہی سوالات کے پس منظر میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عاقب نثار صاحب، ان کا برطانیہ سے جہاں پہ وہ ڈیمز کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم پہ موجود ہیں، ان کا بیان یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو اگلی قومی سطح کی کیمپین ہے وہ پاکستان کے اندر پاپولیشن کنٹرول، آبادی کے اوپر کنٹرول سے متعلق وہ شروع کر سکتی ہے۔ سو کیا عدلیہ کو، عدالتوں کو قومی مہموں کا حصہ بننا چاہیے؟ یہ ہمارا سوال ہوگا اپنے پینلسٹ کے سامنے۔ پروگرام کا تیسرا حصہ مجوزہ قانون سازی، وہاں پہ بلوچستان کے اندر مخنث کمیونٹی کے لیے، تیسری جنس جو ہے ان کے لیے، سو اس پہ ہم بات کریں گے، اور آخر میں گفتگو ہوگی بریگزٹ پہ، یعنی یورپی یونین نے برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کی منظوری دے دی ہے۔ سو کیا بریگزٹ پریکٹیکلی عملی طور پہ ہونے جا رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنی بھارت کے منصب سشما سوراج کو، وزیر اعلیٰ پنجاب امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو کو کرتارپور بارڈر کے لیے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس پر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آنے سے معذرت کر لی اور دو بھارتی وزراء کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اب جو ایک ہائی پروفائل آف کورس وزیر خارجہ کے انکار کے بعد، ابھی بھارت کے جو پنجاب ہے صوبہ، وہاں کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ، ان کی طرف سے بھی معذرت سامنے آ گئی ہے۔ سو بھارت کی جو یہ اعلیٰ قیادت ہے، وہ کیوں اس میں شرکت نہیں کر پا رہی یا کرنا چاہتی، یا واقعتاً ایک حقیقی جینون ان کے ایشوز ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل میسج دینا بھی مقصود ہے؟ کیا بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ میسج بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس منصوبے میں بھارت کی قیادت موجود ہوتی ہے، سو پھر یہ ایک میڈیا کی سطح کے اوپر ایک بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے، اور عالمی سطح پہ اس کی کوریج ہوتی ہے یا اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اور پاکستان کا ایک تشخص، جیسا کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان بتا دیکھو 28 نومبر کو اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے، سو اس لیے وہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کو یہ کریڈٹ ملے، تو غالباً بہت سارے لوگوں کے نزدیک کیا اس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے؟ انالیسز ہم لیں گے، ہمیں پرتاپ سوم ونشی جوائن کر رہے ہیں، ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز ہیں، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پرتاپ سوم ونشی صاحب، کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، ہوپ فلی آپ کی طبیعت بہتر ہوگی۔ اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ اوور آل تو اس کو ویلکم کیا گیا دونوں ملکوں کے عوام کی سطح پہ، جو پاکستان کے اندر جب نئی حکومت بنی تھی تو آرمی چیف نے پاکستان کے، انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو جو وزٹر تھے، مہمان تھے اس میں، ان سے یہ پرامس کیا تھا کہ ہم یہ کھول سکتے ہیں تاکہ جو ہے جو زیارت ہے سکھ کمیونٹی کے لیے، ان کے لیے مقدس اہمیت رکھتی ہے، سو ان کا آسان ہو جائے آنا جانا۔ اب انیشیٹو تو لیا گیا ہے، لیکن وہاں سے ٹاپ لیڈرشپ اس میں شرکت سے گریزاں کیوں ہے؟
دیکھیے، سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے تو یہ واقف میں بہت اچھی بات ہے، اور جس جگہ کو وہ دوربین سے دیکھتے تھے، ٹیلیسکوپ سے دیکھتے تھے، اس جگہ لوگ بنا ویزا کے آئے جائیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ 2017 میں سیم گورنمنٹ کے پارلیمنٹری کمیٹی تھی، اس نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کوریڈور بننا اسی گورنمنٹ میں، ایک سال کے بھیتر اگر یہ پروسیس سٹارٹ ہوا اور کیبنٹ نے منظوری دی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کہیں کوئی چیز سرکار نہیں چاہتی ہے۔ سشما سوراج نے جو کہا کہ نہیں جا سکتی، انہوں نے الیکشن کا حوالہ دیا کہ الیکشن ہے یو پی میں یا انڈیا کے 5 صوبوں میں الیکشن چل رہے ہیں، تو اپنا بتایا۔ امریندر سنگھ کا مجھے نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اور یہ وجہ تو قطعی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب وہاں اس کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھ رہے ہیں۔ ظاہر طور پہ جب ان کے ملک میں جو چیز وہاں سے ہوگا وہی کریں گے، یہاں کا پرائم منسٹر تو جا کے کرے گا نہیں وہاں پہ۔
جی جی،
तो मुझे इतनी बड़ी चीज लगती नहीं।
सही, इतना बड़ा सा आपको नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बात है। डॉक्टर अब्दुल जबार साहब, आप कैसे एनालाइज करते हैं, भारत की लीडरशिप को आना चाहिए था इसमें?
मैं समझता हूँ इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और इनकी अपनी एक बहुत बड़ी अकलियत है, सिख बिरादरी, वहाँ पर उनका जो बेसिक जो सेंटर ऑफ इबादत गाह है, जो भी कहें उसको, गुरुद्वारा जो अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल, तो उनकी वो फैसिलिटेट करने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि यहाँ सियासत चल रही है, ये इनके मजहबी मामलात हैं, दो मुल्क करीब आएंगे, और रंजिशें दूर करने का तरीका ये होता है कि बड़ा भारत बहरहाल एक बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर, माइनॉरिटीज के भी मामलात हैं, वो उनके इंटरनल इशूज हैं, लेकिन दे शुड हैव वेलकम, जैसे अभी एडिटर साहब बात कर रहे थे, ही वाज वेरी पॉजिटिव, इस इवेंट को उन्होंने कंडम नहीं किया, इस फैसले को उन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की कि ये इतना इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है। इनिशिएटिव सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि फैसिलिटेशन हो जाती है, बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से दीगर लोग जाते हैं अपने अजीज और रिश्तेदारों से मिलने, या वहां से टूरिस्ट आते हैं, और अभी जावेद अख्तर और शबाना आजमी साहबा वाघा बॉर्डर से ही आई हैं वो।
सही,
तो अगर करतारपुर से फैसिलिटेशन होती है तो मैं समझता हूँ आगे ट्रेड के लिए भी रास्ता खुलता है। अगर भारत जो है ट्रेड उनको बहुत ज्यादा पसंद है, और पाकिस्तान भी चाहेगा, और दोनों मुल्कों ने गुज़श्ता सालों में इससे फायदा भी उठाया है दो तरफा तजारत से, तो आई थिंक ये थोड़ी सी तंग नजरी अगर इसको कहा जाए तो इसमें मुझे बुरा नहीं लग रहा कि भारतीय सियासतदानों को और हुकूमत वक्त को, शायद यहाँ पर अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो वो ये फैसला ना करते, मेरा ख्याल है। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की वजीर आजम थी मोहतरमा इंदिरा गांधी, जिनको 31 अक्टूबर 1984 को वहां पे यानी उनके साथ ये हादसा पेश आया था और सिख गार्ड्स के लिए आया था, लेकिन आई थिंक वो ज्यादा कांग्रेस की अप्रोच जो है ज्यादा पॉलिटिकल है, और ये प्रो पाकिस्तान मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने इंडिपेंडेंटली फैसले लिए हैं, और इवन ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से ही बात करते हैं तो उस वक्त भी कांग्रेस थी, लेकिन ये करतारपुर का जो मामला है, अगर हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि ननकाना साहब आ जाएंगे ये लोग और अपने जो है स्थान है बाबा गुरु नानक का, उस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि हमें मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए
दरबार बाबा साहब का। जी प्रताप साहब, मुंशी साहब, कांग्रेस का या उसकी लीडरशिप का इस पे कोई वर्जन, कोई मौकफ सामने आया है?
नहीं, ये देखिए यहाँ से हरसिमरत कौर बादल और एक दूसरे साहब जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, और इसी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है यहाँ पे, और उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसने अप्रिशिएट किया है, और जो यहाँ पे सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती है अकाली दल, वो गवर्नमेंट में है, और हरसिमरत कौर बादल भी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमें इस रोड पे देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसके पॉलिटिकल मतलब है, तो पॉलिटिकल मतलब इसके यहाँ भी लेन, अगर ये कॉरिडोर मंजूर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे ये सरकार देखेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है कि उसको सिखों के वोट मिले, तो इसमें कोई बुराई नहीं मानता मैं, एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन अभी इस मोड पे कि जो सुषमा स्वराज नहीं गई, और इसको हम इस तरह से देखें कि ये सरकार खिलाफ है, ये सरकार चाहती नहीं है, तो इस तरह नहीं देखा जाए।
नहीं, सरकार से ये नहीं कि सरकार ये चाहती नहीं है, लेकिन ये कि एक बार चूंकि इनिशिएटिव पाकिस्तान से था तो इसमें पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग का पहलू जरूर मौजूद है, सो ज्यादा हाइप ना मिले, क्या ये चीज हो सकती है उनके पेश नजर?
मुझे नहीं लगता, मुझे इस तरह से नहीं लगता कि सरकार भेज रही है, और जाहिर तौर पे इनिशिएटिव पाकिस्तान का था, तो मंजूरी भारत ने अपने हिस्से की मंजूरी दी, पाकिस्तान ने उसी दिन कहा कि एक साल के भीतर वो उसको कंप्लीट करेंगे, तो दोनों तरफ था मामला, यहाँ से इन्होंने कहा था कि हम अपने हिस्से का काम करेंगे, वहां से पाकिस्तान का आया कि एक साल के भीतर वो पूरा करेंगे, तो ये कहीं कोई इसमें ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास क्रेडिट जाता है या हिंदुस्तान के पास क्रेडिट जाता है, कल को कॉरिडोर खुल जाएगा तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो सिख हैं, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहेंगे, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो माइनॉरिटी है, उनके लिए एक इनिशिएटिव है कि हाँ इमरान खान के जमाने में ये खुला, तो इमरान खान के पास क्रेडिट है जाएगा वहां का, और ظاہر طور پہ ہندوستان کے لوگ پاکستان ووٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کے لوگ ہندوستان ووٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو دونوں جگہ جو پارٹیاں ہیں, جو آج کے حکومت ہے اس کا جو پولیٹیکل پارٹی نظام ہے, وہ انہیں کے حصے میں کریڈٹ جائے گا.
صحیح. رانا صاحب یہ بتائیے گا ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کہ جب یہ کوریڈور بن جائے گا تو یہ مخصوص دنوں کے لیے کھلا رہے گا, اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں یا یہ سارا سال کھلا ہوگا؟
ڈیٹیل نہیں آئی ہے
جی جی,
لیکن میں اس کو یعنی صرف ایک تین کم از کم تین مختلف ڈائمنشنز اس کرتارپور بارڈر کے تو مجھے نظر آ رہی ہے. ایک جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ آپ ایک اکوموڈیشن کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے بھی, پاکستان کی طرف سے بھی. دوسرا ہے کہ اوپننگ کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے جیسے بارڈر ہے اپنا واگا بارڈر
جی.
تیسرا مناباؤ بھی ہے, وہاں پہ بھی اپریہنشن سی تھوڑی بہت, وہ بھی کھول سکتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن اصل ہے سی بی ایم, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دونوں طرف سے لیں گے تو مسائل کے حل ہونے کی طرف قریب آئیں گے. اپریہنشن ہیں, بھارت کو بھی اپریہنشن ہیں اور پاکستان کو بھی اپریہنشن ہیں, اور جو اپنی جگہ جو ایشوز ہیں, کور ایشوز ہیں پاکستان کے, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. خواہ وہ سیاچین کا مسئلہ ہو, سر کریک کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو یا کچھ اور ہو. اور بھارت کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے خالصان موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ, لیکن مجھے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے, نیو ہورائزنز پہ نئی چیزیں ایمرج کر رہی ہیں, اور یعنی جو ٹیمپو ہے صورتحال کا وہ بھی پازیٹیو ہی بظاہر نظر آ رہا ہے, بشرطے کہ ہم اوپن ہارٹ کے ساتھ ملنے کے لیے ایک انیشیٹو لیں. اور جیسے ایک کتاب, ایک دینا کے ایک صاحب ہوتے تھے بڑے مشہور, ان کا کلپ بڑا چل رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ دینا کے بارے میں اپنا زیرو پوائنٹ انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ میں اگر دینا جانا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ واز دی ریفلیکشن آف دی سینٹیمنٹس اینڈ دی فیلنگز آف این انڈیویجول فرام انڈیا. تو پاکستان میں جب بھارت کے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ غیر معمولی ان کی پذیرائی کی جاتی ہے, محبت دی جاتی ہے ان سے. اور یہاں پر ہمارے آرمی چیف کا تعلق ہے, وہ عمران خان کی اس وقت انسٹالیشن تھی, سویئرنگ ہو رہی تھی پریسیڈنسی میں, تو یہ جو ہمارے کرکٹر ہیں بھارت کے نجوت سدھو, وہ سامنے نظر آئے. تو وہ چونکہ آرمی چیف اس وقت باجوا اس وقت ملتے تھے سب سے جا رہے تھے, تو سامنے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. اور ان سے بھی ظاہر ہے انہوں نے کہا بھائی آپ آیا کریں اور اپنے اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم کرتارپور کے اوپر انیشیٹو لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنے میکسیمم انٹریکشنز ہوں گے اتنے ڈیفیوز ہوگی ٹینشن بھی اور اتنی اپریہینشنز بھی ڈیفیوز ہوں گی, اور جتنے سفوکیشن بڑھ جائے گا ان چیزوں سے جس میں ہم ایک دوسرے کے یعنی اگر دور رہتے ہیں ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک. پرتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ذرا جنرلی آتے ہیں اس پروجیکٹ کی افادیت کے اوپر کہ آف کورس پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں اور جو مذہب سے متعلق چیزیں ہوں تو وہ خاص طور پہ پھر اثر رکھتی ہیں کمیونٹیز میں, ملکوں میں, اور وہ کسی بھی مذہب کا معاملہ ہو باقی لوگ اس کو سراتے ہی ہیں اگر ان کی خواہش اس میں پوری ہو رہی ہو. اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ انیشیٹو ہو جائے؟ تو چونکہ دونوں نیبرنگ ملکوں کے درمیان تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں, سو اونچ نیچ کے باوجود یہ چلتا رہے اور یہ راہداری کھلی رہے.
دیکھیے یہ صرف جیسے ظاہر طور پہ یہ ایک جگہ کا کھلا نہیں ہے, یہ ایک کلچرل کنیکٹ ہے اور یہ صرف سکھ کمیونٹی کا اکیلے معاملہ نہیں ہے, یہ کلچرل کنیکٹ جوڑتا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں. یہ ہمارے پاس جو ہمارا جو رشتہ ہے کلچرلی ادھر سے یا ادھر سے دونوں طرف سے, تو یہ جو جگہیں یہ سمبولک ہیں. لیکن آپ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو کرتارپور صاحب کا میسج تھا وہ میسج تھا کہ محنت کرو, بانٹ کے کھاؤ اور سب ساتھ رہو. یہ جو میسج تھا اس کو پنجابی میں یہ وہیں سے آیا تھا, گرو نانک نے دیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ وہاں کا جو یہ میسج ہے یہ میسج بڑھے, پھلے پھولے اور آگے بڑھے.
صحیح. بہت شکریہ آپ کا پرتاب صاحب, منشی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عبدالجبار صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. جان ٹرائیڈن ہمارے انجینئر ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آج کی ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک اکیڈیمک ڈسکشنز ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن آف کورس جو حوالہ ہے وہ بیان پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس عاقب نثار صاحب کا ہے. گزشتہ روز وہ پاکستان کے لیے جو ڈیم فنڈز ہیں اس کی کیمپین کے اوپر ہیں, وہاں پہ برطانیہ کے اندر موجود ہیں, پاکستانی کمیونٹی سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیمز کا یا پانی کو سٹور کرنے کا کرائسس ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. سو وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے جو نجی ٹیلی ویژن ہے جیو اس کے ساتھ گفتگو بھی کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے بعد ڈیم کے بعد سپریم کورٹ جو اگلی کوئی مہم شروع کرے گا یا اس کو ٹیکل کرے گا وہ مہم جو ہے وہ آبادی پر کنٹرول سے متعلق ہے, پاپولیشن کنٹرول سے متعلق ہے. اور اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہیلتھ سیکرٹری کیپٹن زاہد سعید صاحب ہیں وہ پہلے ہی اس مہم کا خاکہ جو ہے وہ تشکیل دے چکے ہیں اور اس بارے میں رپورٹ جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں. سو ہمارا ایک بڑا بنیادی سوال ہے, کیا سپریم کورٹ کو, دنیا کی کسی بھی سپریم کورٹ کو, ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرے, قومی نوعیت کی جو مہم ہے اس میں اسی شد و مد کے ساتھ اسی شدت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے ہے, پھر خاص طور پہ ایسی مہم جو متنازع امور بھی ہوں, جیسے اب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے وہاں پہ مختلف طبقات ہیں اور ایک جو ہارڈ کور اسلامی طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاپولیشن کنٹرول ٹھیک نہیں ہے. سو ایک لحاظ سے ایک خاص طبقے کی نمائندگی ہو جاتی ہے, خاص طبقہ فکر کی. ڈیموں کی تعمیر کا بات ہم کریں تو وہاں پہ بھی پاکستان کے اندر سے, سندھ اور کے پی کے اندر سے بالخصوص اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس کو اپنے اگر ایجنڈے میں رکھا ہے اسی ایجنڈے کو اگر عدالت بھی سپورٹ کرتی ہے سو کہیں یہ جو ہے سیاسی رنگ تو نہیں آ جاتا, اگر سیاسی رنگ آ جاتا ہے تو اس کی جو ہے اس سے عدالت کی نیک نامی تو متاثر نہیں ہوتی یا اس کی جو امپارشیلٹی ہے وہ تو متاثر نہیں ہوتی. بہت سارے سوالات ہیں اس ریفرنس میں کہ, اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ ایٹ سیلف جس کے اوپر کافی تنقید ہے کہ وہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے, اور پھر اس عدلیہ کا اور انصاف کا نظام نچلی سطح پہ تیز تر بنانے کی ضرورت ہے, سستا بنانے کی ضرورت ہے, سو وہاں پہ زیادہ توجہ کیوں نہیں ہے. جائزہ لیں گے, تجزیہ ہم لیں گے. جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز قانون دان ہیں اور اس کے علاوہ ہے سربراہ ہیں عام لوگ اتحاد کے, یاسین آزاد صاحب فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ممتاز قانون دان گزشتہ ہفتہ ہمارے پروگرام میں تھے اور یاسین آزاد صاحب نے اسی بارے میں ایک گفتگو کی تھی تو ہم نے ان سے کہا تھا, اس وقت تو قطع کلامی کرنا پڑی کہ ہم اس پہ الگ سے پروگرام بھی کریں گے. سو دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یاسین آزاد صاحب آپ بلکہ وہیں سے شروع کریں جہاں پہ آپ نے گزشتہ ہفتے ختم کیا تھا, ان کی لائن ڈراپ ہوگی. جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسا انیشیٹو ہے, کیا سپریم کورٹ کو قومی نوعیت کی متنازع یا ایون غیر متنازع اس طرح کی مہمات میں حصہ لینا چاہیے؟
جی دیکھیں, یہ یقیناً ایک جس کو کہتے ہیں کہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, لیکن ہمارے مسائل بھی اسی نوعیت کے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ واٹر کمیشن سپریم کورٹ کو قائم کرنا پڑا, بے شک سندھ کی حد تک صحیح لیکن وہ ایک ناگزیر کام تھا اور وہاں پر یقیناً مثبت نتائج سامنے آئے ہیں اور مستقبل کے اندر بھی اچھی امیدیں ان سے وابستہ ہیں.
صحیح.
جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب اس کمیشن کے انچارج ہیں, اچھی پرفارمنس ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقیناً یہ انیوژول چیزیں ہیں لیکن پاکستان کے حالات بھی تو انیوژول ہیں.
اور چیف جسٹس صاحب اکثر ایک دو حوالے دیا کرتے ہیں کہ یہ میں آئین اور قانون کے بالکل تحت کر رہا ہوں کیونکہ جو چیز عوام کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا اس کو تحفظ دینا میری ذمہ داری اور یہ عوام کے مفاد میں ہے, یہ ان کے لفظ بار بار رپورٹ ہوئے.
یہ بالکل صحیح ہے اور پھر اس کی سپورٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس سے ملتی ہے, उसकी सपोर्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हैं वहां से मिलती है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तो अदालतों की इंसाफ करना है, कानून के मुताबिक फैसले करना है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पासिंग फेज है और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब प्रॉबेबली इसको अपनी जात के साथ कैरी करना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि अगर तो ये टाइम के सिलसिले में मुझे कहीं एक छोटी सी कोठरी डालकर भी बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा और ये काम कराऊंगा. प्रॉबेबली मेरी सोच जो है वो ये है कि ये जो आस्पेक्ट है उनके टेन्योर का, ये अपने साथ वो लेकर के जाएंगे. रिटायरमेंट के बाद भी मुलाजमत गालिबन वो कोई और नहीं करेंगे,
सही.
जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं. और ये यकीनन इस तरह के मामलात हैं कि जिसमें इस तरह के लोग जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हों, मोहब्बत वतन हों और जो एक फोकस्ड हों अच्छी बातों के.
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसी काज के लिए, ऐसे किसी मकसद के लिए रिटायरमेंट का इंतजार करना बेहतर हो सकता है? क्योंकि अगर आप एक नेक नामी के साथ अपनी जो आपकी असाइनमेंट है वहां से जाएं तो आप ज्यादा बेहतर अंदाज में और ज्यादा एंडोर्समेंट ले सकते हैं, क्या उसके बाद ज्यादा बेहतर ना होता?
नहीं बिल्कुल, वो अपना जो उनका एरिया है वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और न सिर्फ उनकी अच्छी है बल्कि दीगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि क्योंकि अब इनकी रिटायरमेंट में कंपैरेटिवली एक थोड़ा अरसा रह गया है तो अदालती काम तो वो कर रहे हैं, जैसे आपको पता है इतवार को भी काम करते हैं तो वो तो कर ही रहे हैं. उसके साथ साथ उन्होंने ये सिलसिला जो शुरू किया है तो ये ऑब्वियसली अदालत का कुल काम ये तो नहीं है, दीगर काम भी हो रहे हैं. और छह छह सात सात आठ आठ बजे तक लोग थक जाते हैं, गुप्ता साहिबान जिन्होंने मुझे बताया बैठे बैठे, लेकिन वो काम करते रहते हैं. तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत खूबी अदा कर रहे हैं और साथ में ये भी अहम मामलात हैं जिनको उन्होंने उठाया हुआ
टैकल किया हुआ है. अफजल सिब्रा साहब भी हमारे साथ हैं, अटॉर्नी हैं और न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, और उनसे भी हम राय लेते हैं कि अमेरिका के अंदर इस तरह की जो मुहिम होती है या बड़े कौमी मकासद होते हैं, क्या उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन होती है जजेस की या नहीं होती है? इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन खैर ये एक रीज़न आ सकती है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है. सिप्रा साहब अपनी इनपुट दीजिएगा. पाकिस्तान के सुप्रीम जस्टिस पहले डैम फंड्स के लिए फाल हैं और अब उन्होंने इशारा दिया है, बल्कि साफ कहा है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल अगली मुहिम जो है सुप्रीम कोर्ट वो उसको टैकल करेगी. कैसी ये अप्रोच है और क्या इसकी मिसाल या इसकी कोई रिजेम्बलेंस अमेरिका के सिस्टम के अंदर है? अमेरिका की अदालत इस तरह के काम करती है?
सॉरी ये मैं अफजल से प्रॉब्लम बोल रहा हूं, आपने मेरे से क्वेश्चन
जी ये आपसे किया मैंने.
यहां पे बहुत सारे लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, देयर आर लेयर्स ऑफ लॉज जो के ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी जो एक टर्म यहाँ पे यूज की जाती है जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं.
एक सेकेंड सिप्रा साहब, मेरा ख्याल है कि दो टॉपिक्स गालबन मिक्स हो रहे हैं. हम ये बात कर रहे थे, मेरा जो सवाल था वो इस बारे में है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस वक्त डैम्स फंड के लिए, पाकिस्तान के अंदर डैम्स और डैमों की तामीर के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम पे लंदन में है, बरतानिया में है, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगली जो कौमी सतह की मुहिम सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकती है वो पॉपुलेशन कंट्रोल से मुतालिक है. मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका के अंदर या दुनिया की किसी और मुल्क के अंदर अदालतें इस तरह की कौमी नौयत की मुहिम का हिस्सा बनती हैं? कोई
नहीं, ये हरगिज़, मतलब मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ, मैं हैरान होता हूँ. हालांकि मेरी बहुत रिस्पेक्ट है जस्टिस साकिब निसार के लिए, जब मैं लॉ स्टूडेंट था पाकिस्तान में तो हाँ मैं इनको देख के आइडियल समझा करता था जब ये हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये किस तरफ को निकल गए हैं. दुनिया की कोई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई जज इस तरह की मुहिम का कभी हिस्सा नहीं रहा है, ना बन सकता है, ना ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट मैंने दुनिया में कहीं भी देखा है. हाँ ठीक है कि इनको पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं उनको देखें या शो मोटो नोटिस लें, लेकिन वो इतना جو ہے اس لیول کا نہیں ہے کہ یہ تو اٹس جسٹ لائک ٹیکنگ اوور دا سول گورنمنٹ رائٹس ٹو ڈو دیز کائنڈ آف تھنگز. دے کین ناٹ ٹیک اوور دیز کائنڈ آف ایڈمنسٹریٹو تھنگز.
ٹھیک ہے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو چیزیں نہ ہو رہی ہوں, کسی بھی وجہ سے ادارے فنکشنل نہ ہوں, تو پھر کیا عدالت, جج یا
نہیں, سوری, مطلب میں نہیں سمجھتا کہ پھر بھی کوئی ان کو رائٹ بنتا ہے, کیونکہ ان کی جاب جو ہے وہ ڈسکرائب ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, لاز میں بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ امریکہ میں ہم بیوٹی یہی دیکھتے ہیں کہ ہر محکمہ, ہر بندہ, ہر پبلک آفیشیل, پرائیویٹ آفیشیل, وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرتا ہے, وہ اس سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتا اور دوسرے کے اس کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا.
ٹھیک ہے, لیکن جیسے جسٹس وجید الدین صاحب کہہ رہے تھے اور جناب چیف جسٹس بذات خود فرماتے ہیں کہ وہ جو بنیادی شہری حقوق ہیں ان کا دفاع, ان کا تحفظ,
ان کا دفاع اس طرح سے نہیں ہوتا. ان کا دفاع عدالتوں کے سامنے میٹر لے کے آیا جاتا ہے, کوئی اگریوڈ پرسن ہوتا ہے, اس کی کوئی اسٹینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو کہتے ہیں لوکس سٹینڈائے, کہ یہاں پہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے کیا وہ اگریوڈ ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کورس کو ادروائز کورس کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اور واقعی یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایگزامپل یہاں پہ نہیں, نہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے. یاسین آزاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رائے لینا چاہیں گے کہ جناب چیف جسٹس ان کا فرمانا یہ ہے کہ وہ ڈیمز کے جو ایجنڈا ہے یا کیمپین ہے, اس کے بعد وہ پاپولیشن کنٹرول کی طرف جائیں گے, اور اس کے لیے سیکرٹری جو ہیں ہیلتھ سیکرٹری, وہ ایک انہوں نے باقاعدہ فائل بھی تیار کر لی ہے اور پلان پورا تیار کر لیا ہے, تو آگے چل کے وہ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. سو سپریم کورٹ اور قومی مہم یا مہمات, کتنی گنجائش ہے ان کو کرنا چاہیے؟
سر, اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ پاکستان کا آئین ان تمام چیزوں کی اجازت کسی بھی جوڈیشری کو نہیں دیتا کہ وہ چندہ حمام چلائے, یا جس طرح کے برتھ کنٹرول کی بات انہوں نے کی آج, لیکن یہاں انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں یہ موو چلاؤں گا. تو میرے خیال میں برتھ کنٹرول کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ میں لیکن یہ بھی میری سمجھ میں سے باہر ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ عدلیہ کے کیا فرائض ہیں, عدلیہ کی لمیٹیشن کیا ہیں, ایگزیکٹو کی لمیٹیشن کیا ہے, پارلیمنٹ کی کیا لمیٹیشن ہے. اور میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی ان تین اداروں کے درمیان یا ان کے معاملات میں ایک دوسرے کے معاملات میں ادارے میں داخل کریں گے, اداروں کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اداروں کے درمیان جب کرائسس ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی ایک ایسے راستے پہ چلے جاتے ہیں جس کی سزا پاکستان کی قوم بھگتتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آنریبل چیف جسٹس کا کہیں ٹاک شو میں یہ بات کہی کہ یہ آنریبل سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو فیل کیا, لیکن میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کی اجازت آئین دیتا ہے, اور آئینی اعتبار سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. رہ گیا معاملہ برتھ کنٹرول کا, تو وہ بھی ایگزیکٹو کا کام ہے, پہلے پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرے, قانون سازی کرنے کے بعد لاز بنائے, لاز بنانے کے بعد یہ کہہ دیں کہ جس گھر میں دو سے تین بچے پیدا ہوں گے ان کو یہ سزا ملے گی. اس طرح کے فی الحال تو پاکستان میں کوئی قانون سازی نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز,
اور اگر صرف شعور اجاگر کرنے کی مہم ہے تو جیسے آپ نے کہا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک سوال ہے, جناب جسٹس وجید الدین صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ سیاست دانوں کے اوپر دنیا بھر میں تنقید ہو رہی ہے, ایون جو کئی ایک ایشوز ہیں, وہ ماحولیات کا ہو, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ہو, اور ایون پولیٹیکل ایشوز اگر حل نہیں ہو رہے, گلوبل پولیٹیکل ایشوز, سو وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں پاپولزم کی سیاست ہو رہی ہے, بڑے بڑے سیاسی نعرے ریٹرکس ہیں جو مسائل کو ہوا دے رہی ہیں, کیا کہیں پہ یہ اصطلاح جو پاپولزم کی ہے اس کو عدلیہ کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, کوئی خواہش وہاں پہ اس کی موجود ہو سکتی ہے؟ جی جناب,
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ موجودہ چیف جسٹس کا تعلق ہے یا ہمارے سپریم کورٹ کا تعلق ہے, وہاں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے تذکرتاً یہ کہا کہ جہاں تک کہ پاپولیشن کنٹرول کا بھی تعلق ہے, تو وہ اپنے اس ٹینیور میں عدالتی مدت میں تو وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا خیال یہ ہے
کہ اس ایریا کے اندر بھی وہ کچھ کارروائی کریں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ چیزیں جو کہ پروہیبٹیڈ ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کا جج وکالت نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتے, دو سال تک سیاست میں نہیں جا سکتے, وہ نہیں جا سکتے. لیکن اس کے علاوہ جو چیز بھی جائز ہے وہ کر سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاپولیشن کے معاملات جو ہیں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ چین نے اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک کہ انہوں نے اس آسپیکٹ کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں کسی کانٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت ہے, کانٹروورسیز تو بہرحال اس مسئلے میں پیدا ہوں گی, لیکن احتیاط کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے.
صحیح, احتیاط کا راستہ. یاسین آزاد صاحب, پاپولزم اور سپریم کورٹ, ایسی کوئی خواہش نظر, کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایسے انیشیٹوز کے ساتھ جائیں گے سو پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہاں پہ آپ ایک سیاسی ہمدردیاں بھی تو سمیٹتے ہیں, وہ سیاسی ہمدردیاں کام آ سکتی ہیں, یوٹیلائز ہو سکتی ہیں. سو آپ آفس کے اندر ہوتے ہوئے اس کا بندوبست یا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟
دیکھیں پرابلم یہ ہے, جسٹس وزیر صاحب میرے استاد بھی ہیں, میرے لیے قابل احترام بھی ہیں, جو بات انہوں نے کہی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہر ادارے کو سب سے پہلے اپنے ادارے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا جو جس ادارے کا وہ ہیڈ ہے وہ ادارہ کہاں جا رہا ہے. میں ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں, آج کل جو ہماری لٹیگیشن کا جو کنسیپٹ ہے یا انصاف فراہم کرنے کا جو کنسیپٹ ہے, آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں جا کے دیکھیں تو ایسے پرانے میٹر جو 20-25 سال سے پینڈنگ ہیں اور ان کی کوئی ڈسپوزل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو عدلیہ کے ادارے کو سب سے پہلے اپنے اداروں کو صحیح کرنا ہے, اور اس کو چونکہ آپ نے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے, لوگوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے آئینی طریقہ اختیار کرنا ہے. اگر کہیں لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی عدلیہ سو موٹو ایکشن لے کے بھی کاروائی کر سکتی ہے. اور میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں کہ جس ٹائپ کے اسٹیپ آج کل اٹھائے جا رہے ہیں, میرا کہنا یہ تھا کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ نے معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرنی ہے تو بہتر ہے کہ فل کورٹ کر لے. فل کورٹ کرنے کے بعد کوئی ججمنٹ جس میں فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہے, لوگوں کے پرابلم کی بات ہے, آپ فل کورٹ ایک ججمنٹ دے دے, ایگزیکٹو کو ایک ڈائریکشن دے دیں کہ ود ان دا پیریڈ آف 6 مہینے آپ نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے, امپلیمنٹ کریں, نہیں کرتے تو آپ کے پاس کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا جو اختیار ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس سے عدلیہ کی ڈگنیٹی پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس وقت جس طرح مثلا چندہ مہا میں یا لندن میں آپ نے دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے جا کے وہاں مظاہرہ کیا ہوا ہے, اور خود آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ جتنی ایکسپیکٹیشن میری تھی چندے کی وہ مجھے نہیں ملی. تو میری بھی لائف چونکہ میں ایج اباؤٹ 70 ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چندوں پہ ڈیم بنے ہوں, اور یہ ڈیم جو بنانے کے لیے مثلا ایک ڈیم کے بنانے کے لیے 1400 ارب ڈالر اب اتنے پیریڈ میں آپ بڑی مشکل سے ابھی 1 ارب یا 1.25 ارب پہ جمع نہیں کر سکتے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ چندہ کے بنا پر ہم کوئی ڈیم بنا سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. جب تک گورنمنٹ,
وہ تو خیر اور ہو گیا اپروچ کا ایشو اس میں ہو گیا, لیکن اس میں ایک اور ایشو بھی تو ہے نا آف کورس, یعنی کہ ایسی کاز جس میں پرائم منسٹر کا, کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کی بھی ریکویسٹ جا رہی ہو, وہ بھی اس کے لیے کمیٹیڈ ہوں, اور اسی ملک کے چیف جسٹس بھی اس کے لیے کمیٹیڈ ہوں. سو یہاں پہ کچھ کلیش نظر آتا ہے رسپانسبلٹیز کے اندر, جو یہ چیزیں میچ ہو جاتی ہیں یہ فیوچر میں مقدمات کے اندر کسی تضاد کا سبب بن سکتے ہیں. جناب جسٹس وجید صاحب,
بالکل بہت آپ نے عمدہ بات کہی کہ یہ جو ڈیمز کا معاملہ ہے ابتدا یقیناً چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ہوئی, لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا, اور اب اس فنڈ کا نام جو ہے اس میں پرائم منسٹر کا نام بھی شامل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا جہاں تک تعلق ہے غالباً اس ٹینیور تک تو وہ اس سلسلے میں عدالت کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ایکٹیو رہیں گے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں غالباً یہ کام کریں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ اتنے ہی ایکٹیو ہوں گے اس معاملے میں. تو یہ جو مسئلہ ہے تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب ڈیمز کا مسئلہ ہے یا پاپولیشن کا مسئلہ ہے, ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یکسوئی سے پرسو کریں گے.
یاسین آزاد صاحب، میں آتا ہوں واپس افضل سپرا صاحب کے پاس بھی، لیکن یاسین آزاد صاحب اس چیز کو آپ رسپونڈ کیجیے گا، یعنی ایک کوئی مہم ہے یا مقصد ہے جس میں چیف ایگزیکٹو اور چیف جسٹس وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، کچھ کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں سے پیدا ہوتی ہیں؟
دیکھیں نا سر، ابھی ایک پہ ہیں، کل اگر ایگزیکٹو کے درمیان یا جوڈیشری کے درمیان کسی قسم کا کوئی تناؤ ہوتا ہے تو یہ تناؤ پیدا کرنے میں تو چند منٹ لگتے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا. سمپل یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد، ابھی تو ایز اے چیف جسٹس آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی چندہ لیں، چندہ بھی دیتے ہیں کورٹ میں، بعض اوقات دو دو کروڑ روپیہ انہوں نے جرمانہ کر کے کہا یہ ڈیم فنڈ میں چندے میں لے جائیں، لوگوں نے دیا. لیکن کل 17 جنوری کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی یہ پوزیشن نہیں رہے گی، آپ کسی کو ڈائریکشن نہیں دے سکیں گے، نہ آپ کی بات کو کوئی مانے گا، پھر لوگوں کی مرضی کیا جائے گا. ابھی ممکن ہے کوئی آدمی چندہ دے بھی رہے آنریبل چیف جسٹس کو تو کہیں مجبوری کے تحت دے رہا ہے، یا وہ یہ اس پریشر میں ہے کہ اگر ہم نے یہ بات نہیں مانی تو ممکن ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں. اور جس کا اظہار کل انہوں نے لندن میں بھی کیا کہ جتنی ایکسپیکٹیشن میں لے کے آیا تھا وہ مجھے نہیں ملی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جا کے پاکستان واپس جانے کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ دبئی میں اتنی دولت کہاں سے آئی، اور ان لوگوں کو وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا، اور واپس نہیں کہا اگر کریں گے تو ڈیم بن جائے گا. تو وہ ایک قسم کا ری ایکشن کے چہرے سے اپیئر ہو رہا تھا جو میرے نزدیک بیاسیت چیف جسٹس کے،
یہی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی جو کاز کے لیے ان کی کمٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ممکنہ طور پہ اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتی ہے، مقدمات یا فیصلوں کے اوپر. یہ ہمارا
میرا کہنا یہ ہے کہ تینوں ادارے جو ہیں ہمارا، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور عدلیہ، آئین کے اندر ان کی حدود مقرر ہے، ہم اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ حالات کسی وقت کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتے ہیں.
افضال سپرا صاحب، آپ کی رائے اس پہ کیا ہے، یعنی چیف ایگزیکٹو ملک کے اور چیف جسٹس ملک کے کسی کاز کے لیے اگر ایک پیج کے اوپر ہیں تو وہ کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے جو پروسیکیوشن ہے یا انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر، اس کو فرق پڑ سکتا ہے؟
بالکل جی بالکل، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم پروگرس کرنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف کو جا رہے ہیں. ہم وہ اپنا جو ساری دنیا نے کو فالو کر کے ترقی کی ہے، آگے گئے ہیں، ہم ان کے بالکل الٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا جو چیز ہے وہ کہیں بھی جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن اور ریٹن لاز ہیں اور ایون نہیں بھی ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے ہم ساری پاورز جو ہیں وہ اکٹھی نہیں کر سکتے کسی بھی ایک اتھارٹی کے اندر، کیونکہ وہ پھر جو ہے سارا ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کازز جو ہیں وہ جوڈیشری کے لیے ہیں، جوڈیشری کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جوڈیشری اگر اپنا کام کرے جو کہ جس کی کہ پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے، بے شمار مقدمات پڑے ہوئے ہیں اور ان کی طرف توجہ دی جائے اور جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے ریزالو کیا جائے جس سے لوگوں کی پرابلمز حل ہوں، بجائے اس کے ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کر کے. اور ایگزیکٹو کو بھی بیسیکلی کنفیوز کرنے کی بات ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے ان کو الیکٹ کیا ہے اور وہ لوگوں کی ایسپریشن کے مطابق کام کرے،
اور لوگ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں نا، چیف جسٹس سے سوال بھی نہیں کر سکتے نا، چیف جسٹس پہ کریٹیسزم بھی نہیں کر سکتے، سوال بھی نہیں کر سکتے. آپ کا بہت شکریہ افضال سپرا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یاسین آزاد صاحب آپ کے بھی ہم انہوں نے آپ ہمارے ساتھ رہے، اور جناب جسٹس وجی الدین صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام، اور بات ہم کریں گے پروگرام کے تیسرے حصے میں بلوچستان کے اندر خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز یا مخنث عام طور پہ پاکستان کے کلچر یا معاشرے کے اندر خواجہ سرا کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، ان کے لیے اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور جو بلوچستان حکومت ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے قوانین متعارف کرائے جائیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے. سو پاکستان کے اندر اسے پہلے بھی لیجسلیشن اس بارے میں ہوتی رہتی ہے، بات کی جاتی رہتی ہے، لیکن کتنا افیکٹو رہا ہے، کتنی زندگی آسان ہوئی ہے پاکستان کے اندر خواجہ سراؤں کی، اور ایک خاص ایریا کی جانب ان کو جو پش کیا جاتا ہے یا دھکیل دیا جاتا ہے، اس کو اس کی حوصلہ شکنی کا کس حد تک یہ وقت آ چکا ہے، اور کتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ فرزانہ باری صاحبہ، ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیڈ ہیں جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کی، رخشندہ ناز صاحبہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں خیبر پختونخوا سے. اور خیبر پختونخوا میں ان دنوں میں آپ نے یکے بعد دیگرے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے جس میں خواجہ سراؤں کو ہدف بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف بری طرح تشدد اور ٹارچر کا بلکہ کئی ایک اپنی جان سے بھی گئے ہیں. سو کوئک ریمارکس اپنے دونوں مہمانوں کے. فرزانہ باری صاحبہ، کیسا یہ انیشیٹو ہے، اور وہ بھی بلوچستان سے آیا ہے، ایسی کوئی مہم اگر وفاق سے شروع ہو اور جس کا پھر امپیکٹ ہو پورے ملک کے اندر، سو وہ کتنے مستحسن اقدام ہوگا؟ اور خواجہ سراؤں کے سپریم کورٹ نے بھی کچھ انیشیٹو لیے، بڑے بولڈ فیصلے دیے، ان کے رائٹس ہوں ووٹ کا، شناختی کارڈ کا، یا ایون ملازمتوں کا کوٹا تک رکھنے کی بات ہوئی. سو اینی وے، بلوچستان سے جو انیشیٹو آ رہا ہے کیسا ہے، کیا کیا جانا چاہیے اس کمیونٹی کو ذرا اوپر اٹھانے کے لیے اور ان کو حق دینے کے لیے؟ جی فرزانہ باری صاحبہ.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت یہ قابل تحسین بات ہے، اور بہت زیادہ اب یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینی شروع کی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، سب سے اچھی بات ہے کہ وہ خود بہت آرگنائز ہو کر وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. اور ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کچھ جو لیجسلیشن جس سے ان کی کم از کم ان کی جو سٹیزن شپ اور ان کی آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ مثال کے طور پہ جو ابھی بھی ایک ٹرانس فوبیا ہے، یا یہ جو خواجہ سرائے ان کے خلاف ان کے اوپر جو تشدد وغیرہ کے واقعات ہیں، اس میں کوئی ہمیں خاطر خواہ کمی ہوتی نظر نہیں آتی. ابھی ریسنٹلی بھی ایک خواجہ سرا جو ہے، خاص طور پہ کے پی میں پچھلے چند سالوں میں کافی زیادہ جو ہے خواجہ سرا جو ہے ان کو مرڈر کیا گیا ہے. تو تشدد کے حوالے سے تو ان واقعات میں کمی کوئی زیادہ نظر نہیں آتی. اور اسی طرح جو ان کے لیے الٹرنیٹو دینے کی بات ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ سوائے نادرا میں انہوں نے دو پوزیشنز تھیں جس میں جو خواجہ سرا ہیں، مگر ہر شعبے کے اندر ان کے لیے جو ایک کوٹا ہے اس کے اوپر کوئی ان کو نہیں ہو جائے، ان کا یا ان کا جو مسئلہ ہے وہ ریزالو ابھی تک اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر یہ کمیونٹی جو ہے وہ لنکڈ ہے جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے، اور ادھر کیونکہ کوئی رولز ریگولیشن ان پہ وہ ہوتے نہیں ہیں، یہ جہاں چلے جاتے ہیں بعض اوقات انہیں جگہوں پہ ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، یا اگر کوئی ان کو جو اس طرح کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ساتھ جو چیز طے ہوتی ہے کہ اگر یہ گانا گانے کے لیے ڈانس کے لیے وہاں جا رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ ان کا معاوضہ بھی نہیں ملتا بلکہ ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی کور نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اکثر یہ ہے کہ یہ زیادہ بہت زیادہ ولنریبل بھی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں پچھلے اگر میں چند سالوں کی بات کروں، کم از کم پچھلے 8-10 سالوں میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی ایک طرح سے ان کی جو صورتحال ہے، ان کے جو بہت زیادہ ایک مارجنلائز جو ان کا اسٹیٹس ہے، اس کی طرف ایک بہت زیادہ ڈبیٹ ڈسکورس ہے، یہ کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ اس پہ ایک اویئرنیس ہوئی ہے، اور اس میں ان کا اپنا ہی زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ کچھ پڑھے لکھے خواجہ سرا بھی آگے آ رہے ہیں، کچھ نے اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہیں، اور وہ پھر اپنی کمیونٹی کے مسئلے جو ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے تو بات آگے بڑھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کے اوپر کس حد تک اس کے مثبت اثرات ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے،
بہت کچھ کرنے کی ضرورت. رخشندہ ناز صاحبہ، آپ کی آبزرویشن کیا ہے، کیا کچھ کیا جانا چاہیے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے؟
دیکھیں، ایک تو خواجہ سرا کے لیے جو آپ نے سپریم کورٹ کا بتایا، کے پی میں آلریڈی ان کو کچھ جابس بھی گئیں ہائی کورٹ کے اس پہ آرڈر پہ، اور پھر پچھلی گورنمنٹ نے ابھی تک کنٹینیو کیا ہے، جس میں ایک ٹاسک فورس ہے جس کو ابھی کرنٹ جو اسپیکر آف دی اسمبلی ہیں مشتاق غنی، پہلے بینگ سینئر منسٹر اس کو ہیڈ کرتے تھے، اب وہ
بینگ اسپیکر اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور کے پی نے یہ جو انیشیٹو اس وقت لیا تھا, کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ 2015 سے 2017 کے درمیان پولیس کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 50 ٹرانسجینڈر تو مارے گئے تھے, اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پچھلے دنوں کچھ ٹرانسجینڈر کو مارا گیا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, تو اگر ان کو شامل کریں تو یہ اس وقت جو نمبر ہے وہ 20, اس کے اندر آپ 20 سے 25 ٹرانسجینڈر شامل کریں. ہونے کی جو ضرورت ہے, ہمارے یہاں پہ لا کے اندر بھی پروگرس ہوئی ہے, اور ہمارے یہاں پہ ہائر لیول پر ایک اونرشپ نظر آ رہی ہے. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, جو سروس ڈیلیوری انسٹیٹیوشن ہے یا اس طرح کے ادارے ہیں, ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ٹرانسجینڈر سوابی سے آ رہے تھے, ان کو پبلکلی جس طرح ان کو مارا گیا, مارا پولیس نے, جس طرح ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, جس طرح مطلب آپ کوئی بھی ایسی حرکت آپ توقع کر سکتے ہیں کہ جو ایک ریزینٹمنٹ جو پائی جاتی ہے ان کے خلاف, ہمارے جو سروس ڈیلیوری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے.
اور یہ کہ پبلک کے لیول پہ بھی تو دیکھ رہے ہیں,
جب
جی یہ لا کے ساتھ ساتھ پبلک سوسائٹی کو بھی تو تھوڑا سا سینسٹائز کیا جائے کہ یہ انسان ہے,
سوسائٹی کو بھی آپ کریں, اور اداروں کو دیکھیں, ادارے جب ان کی پروٹیکشن کے لیے آئیں گے, جب لوگوں کو لگتا ہے, کیونکہ ابھی تو آپ کو مذاق لگتا ہے کہ جی ٹرانسجینڈر کی بات, یہ ایکٹیوسٹ اس لیے کر رہے ہیں شاید ان کو کہیں سے پیسے مل رہے ہیں, لیکن جیسے فرزانہ نے کہا واقعی ٹرانسجینڈر کمیونٹی پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ آرگنائز ہوئی ہے, لیکن اگر آپ یہ نمبر دیکھیں نا تو نمبر ابھی بھی بہت بڑے لوگ اس آرگنائزیشن سے باہر ہے جو ان کو آرگنائز کیا گیا ہے. جب تک ان کے لیے آپ الٹرنیٹو کوئی جابس نہیں ڈھونڈیں گے, اور ان کو مین اسٹریم کی جو جابز ہیں جہاں پہ ہمارے باقی لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں کم اسکل مہارت ہونے کی باوجود اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے. تب تک ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کو کہنا چاہیے کہ آپ کو جو یہ رول ابھی ادا کر رہے ہیں اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا,
کوئی چارہ نہیں کہ یا گائیں یا یہ سڑکوں پہ بھیک مانگے.
بہت شکریہ رکشن دانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. فرزانہ باری صاحب, آپ کے بھی ممنون ہے, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم جائیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب, اس میں بات کریں گے ہم بریگزٹ کے اوپر. بریگزٹ سے مراد یہ کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے نکلنا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ طویل عرصہ ایک بڑا ایشو رہا ہے, اور خاص طور پہ برطانیہ میں ریفرنڈم کے بعد جس میں اکثریت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یورپی یونین سے نکلا جائے, اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر اس کا اطلاق ہونا تھا, اور اب یورپی یونین نے برطانیہ کے ساتھ اسے یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کی منظوری بھی باقاعدہ طور پہ دی ہے. یورپی یونین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک, انہوں نے اتوار کے روز ایک ٹویٹر پیغام پر یہ بتایا ہے کہ بریسلز میں جو اجلاس ہوا اس میں یورپی یونین کے 27 رہنماؤں نے علیحدگی کے سمجھوتے اور برطانیہ اور یورپی یونین کے مستقبل کے تعلقات کے بارے میں سیاسی اعلامیہ کی تصدیق کر دی ہے. تقریباً 600 صفحات پر مشتمل سمجھوتے میں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی شرائط جو ہیں اس میں درج ہیں, اور مستقبل کے جو تعلقات ہیں اس کا لائحہ عمل بھی طے کیا گیا ہے. برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ شکوک اور شبہات کا شکار جو پارلیمان ہے اس میں غیر مقبول سمجھوتے کی منظوری کرائیں. انالیسز اس پہ لیں گے, اپڈیٹ بھی لیں گے. ہمیں ثاقب راجہ جوائن کر رہے ہیں, پاکستانی سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ یو کے بیسڈ ہیں, اور لارڈ نذیر احمد صاحب ممبر ہاؤس آف لارڈز وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ثاقب, بہت شکریہ آپ کا. کیا اب فائنل سینٹیمنٹ ہیں برطانیہ کے اندر, بالخصوص چونکہ یورپی یونین نے بھی اس کی اپروول دے دی, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایموشنل ڈیسیژن ہے, اس کو ریوزٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن آف کورس اب کانسٹیٹیوشنل یہ نیڈ ہے کہ اسے علیحدہ ہونا ہے. سو برطانیہ بریگزٹ کے لیے تیار ہے؟
تھینک یو ویری مچ. ویسے تو اب بالکل تیار ہے, کیونکہ جو مشکلات تھیں تھریسا مے کے لیے گزشتہ حالیہ جو پچھلے 1.5 مہینے کے اندر اندر وہ کافی اب حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالخصوص اگر یہ 2-3 دنوں کی بات کی جائے اور آج کی برسلز کی جو اپڈیٹس ہیں اس پہ اگر بات کی جائے تو بہت سارے ایشوز تھے جو آج ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ گئے ہیں.
صحیح جی ثاقب, آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ آپ کی آواز آنا ہمیں بند ہو گئی ہے. ثاقب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ثاقب راجہ ہمارے ساتھ تھے اور لارڈ نذیر احمد ہمیں جوائن کریں. ہم بریگزٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. پارلیمان یورپی یونین نے باقاعدہ طور پہ اس کی منظوری اب دے دی ہے اور یہ کہ برطانیہ اس کے لیے کتنا تیار ہے. جب یہ ریفرنڈم ہوا تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو ٹرینڈز تھے ووٹس کے یا اس کے ریفرنڈم کے اندر, اس میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے خاص طور پہ بریگزٹ کے حق میں یہ فیصلہ سنایا تھا, اور جو ینگ جنریشن ہے, جو نوجوان ہیں, وہ یورپی یونین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے کے لیے مستقبل کے جو امکانات ہیں, وہ جاب سے متعلق ہوں, وہ روزگار سے متعلق ہوں, وہ کاروبار سے متعلق ہوں, یا ایون ان کی جو فریڈم ہے اس کے ٹورزم کے اندر, وہ اس سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن فیصلہ اب جو کہ ان کے خلاف آیا. سو راجہ ثاقب سے ہمارا ثاقب راجہ سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا. جی ثاقب آپ جاری رکھیے گا.
جی سوری اسد, میں ایکچولی موٹر وے پہ ہوں اس لیے تھوڑی آواز میں اور سگنل بریک ہو گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مشکلات
مشکلات ٹریسا مے کے لیے, اور یہاں پہ ایک بار پھر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ ہوں, ہم ان سے یہ جانیں. وہ بھی اس جنریشن کو بہرحال ریپرزینٹ کرتے ہیں جن میں سے اکثریت نے بریگزٹ کے حق میں فیصلہ دیا تھا. ان کی ذاتی رائے کیا ہے, اور اب اس کے بعد برطانیہ کے سامنے امکانات کیا ہیں, برطانیہ ایک مکمل اکائی کی حیثیت سے بریگزٹ کے بعد کیسے آگے بڑھ سکتا ہے, اس کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے, پولیٹیکل چیلنجز کیا ہیں ٹریسا مے کے لیے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسپین, آپ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے میں تبدیلیوں کا اور یورپی یونین اور معاہدے کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ جو نئے تعلقات کا ایک اعلامیہ ہے اس کا وہ تقاضا کر چکا تھا تاکہ جبرالٹر کا جو مستقبل ہے وہ واضح ہو سکے, اور میڈریڈ اور لندن کے درمیان جو مذاکرات میں جبرالٹر کے مستقبل کے بارے میں بھی فیصلہ ہو سکے. اور اس نے 1713 میں برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے, لیکن اس پر اسپین ابھی تک اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے. سو کافی کچھ ٹیک پہ ہے. یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد یورپی یونین کے اندر جو پورا بلاک ہے وہ اس کے لیے بھی یہ ڈیولپمنٹ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور برطانیہ ایٹ سیلف اس کے لیے بھی. برطانیہ کا انفلوئنس کتنا رہے گا یورپ کے اندر, اور پھر جو یورپ کے تحفظ کو یقینی بنانے والی اکائیاں ہیں بھلے وہ نیٹو ہو, سو اس کے اوپر اس کا انفلوئنس اور عمل درآمد اور عمل دخل کتنا رہے گا, بہت سارے سوالات ہیں. اور یہ کہ اب فائنلی یہ بریگزٹ جو ہے اس کی اپروول اب یورپی یونین سے بھی ہو چکی ہے, سو اس کو اب عمل درآمد کی شکل میں ڈھلنا ہے. اس سمجھوتے کے اطلاق کے لیے پارلیمان سے منظوری جو ہے وہ ضروری ہے, ورنہ برطانیہ کو جو اقتصادی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے سمجھوتے کے بغیر ہی 29 مارچ 2019 کو بلاک سے الگ ہونا پڑے گا. برطانوی وزیر اعظم نے اس اتوار کے روز برطانوی اخبارات میں ایک کھلا مراسلہ تحریر کیا تھا جس میں برطانوی افراد سے براہ راست درخواست کی تھی کہ وہ یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کی منظوری دیں, اگرچہ ان کی اپنی کنزرویٹو پارٹی کی حمایت بھی غیر یقینی معلوم ہوتی ہے. ہمیں اس میں جوائن کرنا تھا لارڈ نذیر احمد نے, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, اور نہ ہی ثاقب راجہ جو کہ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں, سو ان کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. سو اس سیگمنٹ کو ہمیں اب ڈراپ کرنا پڑے گا. بس آخر میں آپ کے ساتھ سپورٹس اور کرکٹ اس کی کچھ اپڈیٹس ہم آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. دبئی ٹیسٹ, اس کا دوسرا دن, پاکستانی بلے بازوں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, لیکن کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ کافی سلو, بہت سست روی کے ساتھ انہوں نے بلے بازی کی. حارث ویل اور بابر اعظم نے سینچریاں کیں, اور فائنلی بابر اعظم غالباً اپنا ان کا یہ 16 ٹیسٹ میچ تھا جس میں وہ اپنی پہلی سینچری بنانے میں کامیاب ہوئے. پچھلے میچ میں آسٹریلیا کے خلاف وہ نروس 90 کا شکار ہوئے اور 99 پہ آؤٹ ہو گئے تھے, اس میں وہ 127 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. سو ان کے لیے بڑا سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ان کی یہ اننگ, یقیناً اس سے ان کا اعتماد بحال ہوگا, اور ممکن ہے کہ جس طرح سے ان کے جو مداح ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح سے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں پرفارم کرتے ہیں اسی کیلیبر کی کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ میں بھی دیکھیں. حارث سہیل جن کا ان اینڈ آؤٹ رہتا ہے اور وہ اتنی کنسسٹنٹ اپنی فٹنس کے سبب ٹیم میں نہیں رہ سکے ہیں, آج بڑی اننگ کھیلنے میں کامیاب رہے, 147 رنز, لیکن ان کا جو اگین اسٹرائک ریٹ ہے وہ بہت کم تھا, 35 کے قریب. سو کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 418 رنز کے اوپر 5 وکٹوں کے اوپر جو اننگ ڈکلیئر کی ہے, مزید یا تو رنز تھوڑے سے تیز ہونے چاہیے تھے یا پھر رنز اتنے ہونے چاہیے تھے جس میں پاکستان کانفیڈنٹ ہوتا کہ دونوں اننگز میں وہ نیوزی لینڈ کو آؤٹ کر سکتا ہے. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. ¶¶
उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन और मुजस्मे आजादी के खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ अब 2400 मुरब्बा मीटर पर एक नया म्यूजियम खोला जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के रेमोन टेलर ने इस इमारत का जायजा लिया है, जो अभी जेरे तामीर है। ये म्यूजियम आजादी के नजरिए को फरोग देता है और 40 लाख से जायद सयाहों की दिलचस्पी का बायस होगा। तफसील बता रही है बहजत जिलानी।
1892 से लेकर 1954 के दरमियान 62 वर्षों में फ्रांस की तरफ से तोहफे में दिए गए मुजस्मा आजादी ने दुनिया भर से आने वाले 1,20,00,000 से जायद तारकीन वतन को खुश आमदीद कहा, जो करीबी एलिस जजीरे में पहुंचे थे। अब लेडी लिबर्टी की मिरास के एहतराम में एक नया अजायब घर यानी म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो बेमिसाल दिखाई देता है। इस अजायब घर के शरीक डिजाइनर निकोलस गैरिसन कह रहे हैं कि जब हम इस जजीरे पर पहली मरतबा आए तो हम बहुत मुतासिर हुए। हमने लोगों को घुटनों पर गिरकर रोते हुए देखा, क्योंकि ये वाकईतन एक खास जगह है, एक मुकद्दस मकाम की तरह। मुजस्मा आजादी को देखने के लिए हर साल 45,00,000 सयाह आते हैं, लेकिन जगह के महदूद होने की वजह से इस तादाद का करीब 5वां हिस्सा ही यादगार में दाखिल हो सकता है। अब इस नए म्यूजियम के खुलने और इसके साथ साथ एक बाग बनाने की वजह से मुजस्मा आजादी को देखने वाले हर शख्स के लिए मुमकिन हो सकेगा कि वो इस मकाम को बेहतर अंदाज में देख सकें। इसको डिजाइन करने वालों ने कुशादगी और आजादी के नजरिए को फरोग देने की कोशिश की है।
We wanted to really convey this idea that it is our ability, all of our ability to preserve and kind of protect.
म्यूजियम के कलीदी डिजाइनर एडविन श्लॉसबर्ग कह रहे हैं कि हम वाकईतन इस नजरिए की तरवीज और इशाद चाहते हैं कि हमारी तमाम तर सलाहियतें आजादी के नजरिए को तहफ्फुज देने और इसे महफूज रखने पर सर्फ होती हैं। आज यहाँ आने वाला हर सयाह एक मुख्तलिफ तौज़ीह पेश करता है। कोस्टारिका से सयाह मार्टा फलास का कहना है कि ये मकाम हर उस शख्स की कोशिशों की नुमाइंदगी करता है जो इस मुल्क में आए और जिन्होंने बराबरी के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। यहाँ आने वाले सयाह 1,600 किलो की असल टॉर्च को करीब से भी देख सकते हैं, जो इस मुजस्मे पर करीब एक सदी से नस्ब है। इसे 1980 के अशरे में तब्दील किया गया था। मुजस्मे की इंतहाई बुलंदी से सयाह न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन की इमारतों को बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। म्यूजियम की तामीर के कलीदी डिजाइनर इस इमारत और इसके लैंडस्केप को एक ऐसी जगह करार देते हैं जो आपको उम्मीद दिलाती है।
ऑप्टिमिस्टिक,
इट डजंट ट्राई टू बी नॉस्टैल्जिक, इट ट्राइज टू बी फॉरवर्ड लुकिंग।
शरीक डिजाइनर निकोलस गैरिसन का कहना है कि यहाँ पर इस मकाम पर आकर आप में उदासी का जज्बा पैदा नहीं होता, बल्कि ये आपको आगे की तरफ देखने का हौसला देने की कोशिश है। इस इमारत की अपनी एक मुनफरिद हैसियत भी है और इसके साथ साथ ये अपने इर्द गिर्द पहले से बनी इमारतों के लिए भी एहतराम का हामिल है। तवक्को है कि मुजस्मा आजादी अजायब घर मई 2019 में खोल दिया जाएगा। बैजल चिलानी, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम खताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com।